أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بس اللہ سچا بادشاہ ہے بہت رفیع شان ہے بس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے اصل جو دعا اس میں سکھائی گئی ہے وہ ہے رب زدنی علما اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا سکھا کر مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے یہ دعا صرف برائے دعا ہی نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر اور علم میں اضافے کا عمل شروع ہو جائے گا یہ کہنے سے بلکہ یہ توجہ ہے مومنوں کو کہ ہر وقت علم حاصل کرنے کی تلاش میں بھی رہو علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہو طالب علم ہو تو محنت سے پڑھائی کرو اور پھر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ حقائق اشیاء کے راستے بھی کھول دے گا علم میں اضافہ بھی کر دے گا اور پھر صرف یہ طالب علم تک ہی بس نہیں ہے بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اس کوشش میں بھی لگے رہیں کہ علم میں اضافہ ہو اور اس کی طرف قدم بھی بڑھائیں تو یہ سب طبقے کے سب عمروں کے لوگوں کے لیے یہ دعا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی الاہل یعنی چھوٹی عمر سے لے کے بچپنے سے لے کے آخری عمر تک جب تک قبر میں پہنچ جائے انسان علم حاصل کرتا رہے تو یہ اہمیت ہے اسلام میں علم کی پھر اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم یا دعا پر سب سے زیادہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور آپ عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو خود آپ کو علم سکھانے والا تھا، اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب بھی آپ پر نازل فرمائی، جس میں کائنات کے سربستہ اور چھپے ہوئے رازوں پر روشنی ڈالی، جس کو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شاید سمجھ بھی نہ سکتا ہو، پھر گزشتہ تاریخ کا علم دیا، آئندہ کی پیشخبریوں سے اطلاع دی، لیکن پھر بھی یہ قرآن حکم ہے، یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما. تو بہرحال ہر انسان کی استعداد کے مطابق علم سیکھنے کا دائرہ ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا دائرہ ہے. تو وہ راز جو آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم نے بتائے، آج تحقیق کے بعد دنیا کے علم میں آ رہے ہیں. بہرحال یہ باتیں جو آج انسان کے علم میں آ رہی ہیں، اس محنت اور شوق اور تحقیق اور لگن کی وجہ سے آ رہی ہیں جو انسان نے کی. آج یہ ذمہ داری ہم احمدیوں پر سب سے زیادہ ہے کہ علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن کریم کے علوم و معارف دیے گئے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں علم و معرفت اور دلائل عطا کروں گا. تو اس کے لیے کوشش اور علم حاصل کرنے کا شوق اور دعا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے علم کو بڑھا، بہت ضروری ہے. گھر بیٹھے ہی سب علوم و معرف نہیں مل جائیں گے. اور پھر اس کے لیے کوئی عمر کی شرط بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بے بہا خزانے مہیا فرمائے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، ان کی طرف رجوع کریں، ان کو پڑھیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ہماری سوچوں کے لیے راستے دکھا دیے ہیں. ان پر چل کر ہم دینی علم میں اور قرآن کے علم میں ترقی کر سکتے ہیں. اور پھر اسی قرآن کریم کے علم سے دنیاوی علم اور تحقیق کے بھی راستے کھل جاتے ہیں. اس لیے جماعت کے اندر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھنے کا شوق اور اس سے فائدہ اٹھانے کا شوق نوجوانوں میں بھی اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ جو تحقیق کرنے والے ہیں، بہت سارے طالب علم مختلف موضوعات پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب اپنے دنیاوی علم کو اس دینی علم اور قرآن کریم کے علم کے ساتھ ملائیں گے تو نئے راستے بھی متعین ہوں گے، ان کو مختلف نہج پر کام کرنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے جو ان کے دنیا دار پروفیسر ان کو شاید نہ سکھا سکیں. اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمر بڑی ہو گئی اب علم ہم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو بھی اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھیں، اس بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ اب ہمیں کس طرح علم حاصل ہو سکتا ہے، اب ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حضرت مسلم موعود نے تو لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا جو سکھائی گئی، یہ تقریباً جب یہ سورت اتری آیت اتری، آپ کی عمر کو 55-56 سال تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے مومنوں کو توجہ کرنی چاہیے اس طرف، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی بھی عمر میں علم حاصل کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے مسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچپن سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی عمل کا زمانہ ہوتا ہے، اور بڑھاپا عقل کا زمانہ ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم کی روح سے ایک حقیقی مومن ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. اس کا بڑھاپا اسے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا، اس کی جوانی اس کی سوچ کو نکارا نہیں کر دیتی، بلکہ جس طرح بچپن میں جب وہ ذرا بھی بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہر بات کو سن کر اس پر فوراً جرا شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں بات کیوں ہے اور کس لیے ہے، اور اس میں علم سیکھنے کی خواہش انتہا درجہ کی موجود ہوتی ہے، اسی طرح اس کا بڑھاپا بھی علوم سیکھنے میں لگا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا. اس کی موٹی مثال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے. آپ کو 55-56 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ قل رب زدنی علما، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہے جیسے ماں کا ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے بڑی عمر میں جہاں دوسرے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں اور زائد علوم اور معارف حاصل کرنے کی خواہش ان کے دلوں سے مٹ جاتی ہے اور ان کو یہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہی کرتا ہے، تجھے ہماری یہ ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ خدایا میرا علم اور بڑھا اور میرا علم اور بڑھا. بس مومن اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی علم سیکھنے سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ ایک لذت اور سرور محسوس کرتا ہے. اس کے مقابل میں جب انسان پر ایسا دور آ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے، اگر میں کسی امر کے متعلق سوال کروں گا تو لوگ کہیں گے کیسا جاہل ہے، اسے ابھی تک فلاں کا بھی پتہ نہیں، تو ایسا شخص پھر علم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے آدمی تھے مگر پھر بھی کہتے ہیں رب ارنی کیف تحل موتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو 50-60 سال کا ہو چکا ہے اور اب یہ بچوں کی سی باتیں چھوڑ دے، بلکہ اس نے بتایا کہ ارواح کس طرح زندہ ہوا کرتی ہیں. بس ہر عمر میں علم سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی میرے علم بڑھا، کیونکہ جب تک انسانی قلب میں علوم حاصل کرنے کی ہر وقت پیاس نہ ہو اس وقت تک وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں حافظہ بڑی عمر کمزور ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن کریم حفظ کیا اور ربا میں سائیکل پہ آگے ہینڈل کے اوپر قرآن کریم رکھا ہوتا تھا اور چلتے ہوئے پڑھتے رہتے تھے. لیکن آج کل ربا میں رکشے اتنے ہو گئے ہیں، اب نہیں کیا جا سکتا اس طرح، کیونکہ ہسپتال پہنچے ہوں گے پھر بزرگ. احادیث بیان کرتا ہوں. آن سلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم کے بارے میں مختلف رائے میں جو آپ نے ہمیں فرمایا کیا ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہ روایت کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اب مسلمانوں میں جو نسبت ہے علم حاصل کرنے کی، وہ دوسری دنیا کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور حکم ہمیں سب سے زیادہ ہے. پھر ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. تو یہ ہے علم حاصل کرنے کی اہمیت اور پھر اس کو سکھانے کی، کہ یہ ایک صدقہ ہے اور صدقہ بھی ایسا ہے جو صدقہ جاریہ ہے. کہ دوسروں کو اس علم سکھاؤ تو تمہاری طرف سے ایک جاری صدقہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اساتذہ کی عزت کا بھی اتنا حکم ہے کہ اگر ایک لفظ بھی کسی سے سیکھو تو اس کی عزت کرو. بڑا معزز پیشہ ہے اساتذہ کا. لیکن پاکستان وغیرہ میں اس کو بھی صرف آمدنی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اور یہ پیشہ بھی بدنام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جائز طور پر ایک ملازم ہے اس پیشہ اختیار کرتا ہے, اس کو تنخواہ ملتی ہے, کمانا چاہیے, یا پھر ٹیوشن بھی لی جا سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے یہاں وہاں آج کل کہ اسکولوں میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے, پڑھانے کی طرف, اور طالب علموں کو کہہ دیا کہ تم میرے گھر آنا اور ٹیوشن پڑھو, اور پھر ٹیوشن بھی اتنی لیتے ہیں کہ جو بعضوں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے. امیر آدمی سے چلو لے لی, لیکن بیچارے غریبوں کو بھی نہیں بخشتے. اور اگر ٹیوشن نہ پڑھیں تو امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں, پہلے ہی کہہ دیتے ہیں اگر پاس ہونا ہے تو ٹیوشن پڑھو. اور پھر بیچارے بعض لوگ مقروض ہو جاتے ہیں اسی ٹیوشن کی وجہ سے, ایسے طالب علم یا ان کے والدین. تو ایم سی اساتذہ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اپنا ایک نمونہ دکھانا چاہیے, اور جو علم اور فیض انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر ایک روایت میں ہے, حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہم آئے, آپ نے فرمایا ہے لوگو اگر کسی کو علم کی بات معلوم ہو تو بتا دینی چاہیے, اور جسے علم کی کوئی بات معلوم نہ ہو تو سوال ہونے پر وہ جواب دے کہ اللہ عالم ہو, یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیونکہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ انسان جس بات کو نہیں جانتا اس کے متعلق کہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے, اے رسول اسی کا حصہ ہے آگے, تو کہے میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف سے کام لینے والا ہوں. تو اس میں جو روایت میں پہلا حصہ ہے اس میں یہ سبق ہے اساتذہ کے لیے, اساتذہ کے ذکر چل رہا ہے کہ اسکولوں میں, ایک تو میں نے کہا نا کہ ٹیوشن کی طرف زیادہ توجہ ہے, پڑھانے کی طرف کم. دوسرے یہ ہے کہ تیاری کے بغیر بعض دفعہ پڑھانے چلے جاتے ہیں, اور اگر کوئی نئی چیز پڑھانے کی پڑ جائے تو پھر کافی ان کو دقت کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے, پھر غلط سلط جو کچھ آتا ہے پڑھا دیتے ہیں, اور اس طرح پھر طلبہ کی بھی ایک طرح کی غلط قسم کی رہنمائی ہو جاتی ہے. تو اگر فرمایا کہ یہی بہتر طریقہ ہے کہ اگر نہیں علم تو کہہ دو کہ مجھے علم نہیں ہے, آج میری تیاری نہیں, میں نہیں پڑھا سکتا. تو علم سکھانے والے کو بھی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اپنی انا کی خاطر نہ بیٹھ جائے, بلکہ اگر علم نہیں ہے تو بتا دے کہ علم نہیں ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کے لیے وقار اور سکینت کو اپناؤ, اور جس سے علم سیکھو اس کی تعظیم و تکریم اور ادب سے پیش آؤ. تو اس میں طلباء کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے استاد کی عزت کرو, ایک وقار ہونا چاہیے. آج کل مختلف ممالک میں طلباء کی ہڑتالیں ہوتی ہیں, توڑ پھوڑ ہوتی ہیں, مطالبے منوانے کے لیے گلیوں میں نکل آتے ہیں, مطالبہ یونیورسٹی یا کالج کا ہوتا ہے, اور توڑ پھوڑ سڑکوں پہ اسٹریٹ لائٹس کی یا حکومت کی پراپرٹی کی یا عوام کی جائیدادوں کی ہو رہی ہوتی ہے, دکانوں کو آگے لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ انتہائی غلط اور گھٹیا قسم کے طریقے ہیں. اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے. طالب علم علم حاصل کرتا ہے, اس کو تو ایک وقار پیدا ہونا چاہیے اس کے اندر, اور ادب اور احترام پیدا ہونا چاہیے اساتذہ کے لیے بھی, اپنے بڑوں کے لیے بھی, نہ کہ بدتمیزی کا رویہ اپنایا جائے. پھر بعض دفعہ ہمارے اساتذہ کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے, احمدی اساتذہ کو, یہ تو خیر ضمن ذکر کر رہا ہوں میں, کہ غیر احمدی طلبہ جو ہیں وہ اگر کوئی بات ہو, خود پڑھائی نہیں کی ہوتی, فیل ہو جاتے ہیں, اگر وہ احمدی ٹیچر ہے ان کا یا احمدی استاد ہے تو فوراً اس کے خلاف ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں وہاں. تو اس لحاظ سے بھی پاکستان میں بعض اساتذہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے طلباء کو عقل دے, اور احمدی طلباء کو بھی چاہیے کہ کبھی ایسی اسٹرائکس میں یونیورسٹیوں کالجوں میں جو ہوتی ہیں کبھی حصہ نہ لیں اور اپنے وقار کا خیال رکھیں. احمدی طالب علم کی ایک اپنی انفرادیت ہونی چاہیے. پھر ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں, عبداللہ بن عمر, کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تلاوت قرآن کریم اور دعائیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دونوں گروہ نیک کام میں مصروف ہیں, یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں دے اور چاہے تو نہ دے, یعنی ان کی دعائیں قبول کرے یا نہ کرے, اور یہ لوگ پڑھنے پڑھانے مشغول ہیں دوسرا گروہ. اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے, اس لیے آپ پڑھنے والے پڑھانے والوں میں جا کے بیٹھ گئے. تو یہ مقام دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کو. لیکن یہاں یہ بھی واضح ہو کہ جو پڑھنے پڑھانے والے تھے وہ بھی تقویٰ پر قائم رہنے والے تھے اور ایمان لانے والوں کا گروہ ہی تھا. آپ کی گہری نظر نے یہ دیکھ لیا کہ یہ پڑھنے پڑھانے والے بھی نیکیوں پر قائم رہنے والے ہیں, تقویٰ پر چلنے والے ہیں, اور تقویٰ کے ساتھ پھر غور فکر اور تدبر سے علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے آپ ان میں بیٹھ گئے. ایک اور جگہ روایت ہے کہ اصل علم وہی ہے جس کے ساتھ تقویٰ ہو. تو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی قسم کا علم بھی تقویٰ سے دور لے جانے والا نہ ہو. علم وہی ہے جو تقویٰ کے قریب ترین ہو اور تقویٰ کی طرف لے جانے والا ہو, خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہو. پھر ایک روایت میں آتا ہے, حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ صحیح اور حقیقی فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیتا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جواز ہی مہیا نہیں کرتا اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف بناتا ہے. قرآن کریم سے ان کی توجہ ہٹا کر کسی اور کی طرف انہیں راغب کرنے کی کوشش نہیں کرتا. یاد رکھو, علم کے بغیر عبادت میں کوئی بھلائی نہیں اور سمجھ کے بغیر علم کا دعویٰ درست نہیں. اگر سمجھ نہیں آئی, صرف رٹا لگا لیا تو وہ علم علم نہیں ہے, اور تدبر اور غور و فکر کے بغیر محض قرات کا کچھ فائدہ نہیں. تو فرمایا کہ ایسا علم جو بے عمل سے خالی ہے, ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم تو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار سکھانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, اگر پھر علم حاصل کرنے کے باوجود وحشی کا وحشی رہنا ہے تو ایسے علم سے کیا فائدہ ہے؟ جیسا آج کل کے علماء دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حرکتیں ان کی ایسی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے, بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے, جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوئی تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی یا معرفت کا ذریعہ نہیں ہے. پھر ایک روایت ہے, حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو. صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجالس علمی, یعنی ان مجالس میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو. تو اس کے لیے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اجتماعوں اور جلسوں کے وقت جب اجتماعات پہ آتے ہیں تو وہاں یا جلسوں پہ آتے ہیں تو اس وقت ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہی صرف مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں سے اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانی ہے, اور جو مقصد ہے ان جلسوں کا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر جلسوں پہ آ کے پھر دنیاوی مجلس میں لگا کر بیٹھنا ہے اور ان سے پورا استفادہ نہیں کرنا تو پھر فائدہ کیا ان جلسوں پہ آنے کا. حضرت اقدس پھر یہ ہے کہ جو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب بھی ہیں, ان کو پڑھنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی قرآن کریم کی ایک تعلیم, تشریح اور تفسیر ہے جو ہمیں ملتی ہے آپ کی کتب سے. آپ فرماتے ہیں دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو, پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں, مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے. لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں مگر اس کی پرواہ کچھ نہیں کرتے. یاد رکھو قبریں آوازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے. ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے مکر کرنا مومن کا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں ہے. جب موت کا وقت آ گیا پھر ساتھ آگے پیچھے نہ ہوگی. وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی عظمت اس کی معلوم نہیں ان کو جانے دو, مگر ان سب سے بڑھ کر بدقسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس سلسلے کو شناخت کیا اور اس میں شامل ہونے کی فکر کی لیکن اس نے کچھ قدر نہ کی. وہ لوگ جو یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلے کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے, وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں. مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے, پس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کے محال ہے. یعنی جو عمل ہے علم حاصل کیے بغیر بہت مشکل ہے, اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے. پھر فرمایا کہ بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے. تو اب وہ باتیں کتابوں کی صورت میں بھی اس وقت اکٹھی ہو رہی تھیں, پھر ملفوظات کی صورت میں بھی اکٹھی ہو چکی ہیں. اس طرح توجہ دینی چاہیے اور ضرور پڑھنی چاہیے یہ کتب, اور انہی کتب سے دلائل آپ کو میسر آ جاتے ہیں لوگوں کے اعتراضوں کے جواب دینے کے. اور یہی آج کل طریقہ ہے آپ کی مجلسوں سے فیض یاب ہونے کا, اس آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا, کہ پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کی کتب کی طرف پڑھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے, اور اس سے ہمیں مخالفین کے اعتراضوں کے جواب بھی ملیں گے اور قرآن کریم کی علوم و معرفت بھی ہمیں حاصل ہوگی, علوم کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا, لیکن آپ کو بھی رب زدنی علما کی دعا کی تعلیم ہوئی تھی. پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے؟ جوں جوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا اسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب ہیں. بعض امور کو ابتدائی نگاہ میں بالکل بےحدہ بعض امور کو وہ ابتدائی نگاہ میں بالکل بےحدہ سمجھتے تھے، لیکن آخر وہی امور صداقت کی صورت میں ان کو نظر آئے. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے لیے کے ساتھ علم کو بڑھانے کے لیے ہر وقت کی تکمیل کی جاوے. تم نے بہت ہی بےحدہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلے کو قبول کیا ہے، اگر تم اس کی بابت پورا علم اور بصیرت حاصل نہیں کرو گے تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے یقین اور معرفت میں قوت کیوں کر پیدا ہوگی؟ ذرا ذرا سی بات پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور آخر قدم کو ڈگمگا جانے کا خطرہ ہے. دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے، نہیں، صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر کے انہوں نے حاصل کیا. یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے، کوئی امر ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا. ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم اس قدر سے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر کر سکو، نہ اس لیے حاصل کرو کہ جوہلا میں اپنی بڑائی اور اکڑ دکھاؤ اور جھگڑے کی طرح ڈال سکو، اور نہ اس علم کی بنا پر اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے مجلسیں جماؤ. جو شخص ایسا کرے گا یا ایسا سوچے گا اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، یعنی اسے مصائب و بلیات اور رسوائی اور بلائیں اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. تو آج کل ہمارے جو علماء ہیں عموماً مسلمانوں میں، ان کا یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، ذرا سی بات لے کے اپنی علمیت کا روپ ڈالنے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے اور جس کا کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، نہ کوئی علمی نہ روحانی، صرف یہ ہے کہ صرف الجھانے کے لیے لوگوں میں کہ ضد اور عناد بن جاتی ہے اور اپنا علم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کا علم ہے تمہیں نہیں ہے. تو ایم پی یوں کو صرف اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ اپنی انا مقصد نہ ہو یا علم کا روپ ڈالنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس علم کے نور کو پھیلانا، اس سے فائدہ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کرنا مقصد ہو، رضا کا حاصل کرنا مقصد ہو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، جب آپ نے ایک عالم سے صرف اس لیے بحث نہیں کی تھی کہ اس کے نقطۂ نظر کو آپ ٹھیک سمجھتے تھے، تو جو لوگ آپ کو بحث کے لیے لے گئے تھے انہوں نے بہت کچھ کہا بھی، لیکن پھر بھی آپ کو جس بات سے اصولی اختلاف تھا وہ آپ نے نہ کیا. تو آپ کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تیری آجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. تو بندوں سے کچھ لینے کے لیے علم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے. اور جو علم ہے اس سے یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی بھی خدمت ہو سکے اس سے. پھر ایک روایت میں حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے قیام پر خوش ہو کر اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان میں رہنے والے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی دوسرے ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء روپیہ پیسہ ورثہ میں نہیں چھوڑ جاتے، بلکہ ان کا ورثہ علم و عرفان ہے. جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا نصیبہ اور خیر کثیر حاصل کرتا ہے. تو علم کی یہ اہمیت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی لوگ آتے ہیں مغرب میں پڑھنے کے لیے، بڑی دور دور سے، ہمارے ملکوں سے، ایشین ملکوں سے. اور تو اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی حصول تعلیم کو بھی آسان کر دیتا ہے، تو ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے جنت بن جاتی ہے، جنت پیدا ہو جاتی ہے. اور احمدی طالب علم خاص طور پر یہاں جو آ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ماتحت چلتے ہوئے تعلیم حاصل کرنی ہے. یہاں کی رونقیں یا دوسرے شوق جو ہیں ان کو اس مقصد کے حصول سے ہٹانے والے نہ ہو جائیں. یہ نیت ہو کہ یہ اعلیٰ تعلیم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. اور اگر کوئی چیز حصہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس کو بھی دنیا پہ واضح کرنا ہے، اس میں گہرائی میں جا کے وہ علم حاصل کرنا چاہیے. پھر ایک روایت ہے، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سریانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا یہودیوں کی خط و کتابت کی زبان سیکھو، کیونکہ مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں کہ وہ میری طرف سے کیا لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. زید کہتے ہیں کہ 15 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے سریانی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا. اس کے بعد جب بھی حضور علیہ السلام کو یہود کی طرف کچھ لکھنا ہوتا تو مجھ سے لکھواتے، اور جب ان کی طرف سے کوئی خط آتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا. تو اس ضمن میں واقفین نو سے بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ واقفین نو جو شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور جن کا زبانوں کی سیکھنے کی طرف رجحان بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، خاص طور پر لڑکیاں، وہ انگریزی، عربی، اردو اور ملکی زبان جو سیکھ رہی ہیں، جب سیکھیں تو اس میں اتنا عبور حاصل کر لیں، خاص طور پہ لڑکیوں میں زیادہ یہ میں نے دیکھا ہے صلاحیت ہوتی ہے زبانیں سیکھنے کی، کہ جماعت کی کتب اور لٹریچر وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں، تبھی ہم ہر جگہ نفوذ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے گھانا میں کیتھولک چرچ تھا ایک نارتھ میں، بالکل چھوٹے سی جگہ پہ، میں بھی وہاں رہا ہوں، تو وہ پادری یہاں انگلستان کا رہنے والا تھا، وہ کافی ہفتے میں 4-5 دن موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جنگل میں جایا کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے جاتے ہو وہاں؟ اس نے بتایا کہ ایک قبیلہ ہے، ان کی زبان ذرا مختلف ہے باقیوں سے، اور ان کی آبادی صرف 10-15 ہزار ہے، اور وہ صرف اس لیے وہاں جاتا ہے کہ ان کی وہ زبان سیکھے اور پھر بائبل کا اس میں ترجمہ کرے. تو ہمارے لوگوں کو اس طرف، خاص طور پر واقفین نو بچے تیار ہو رہے ہیں، اس طرف توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ہر زبان کے ماہرین کی ایک ٹیم تیار ہو جائے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اب یونیورسٹی لیول تک پہنچ چکے ہیں، وہ خود بھی اس طرح توجہ کریں جیسے کہ میں نے کہا. اور ملکی جو شعبہ ہے واقفین نو کا، وہ بھی ایسے بچوں کی لسٹیں بنائیں، اور پھر ہر سال یہ فہرستیں جو ہیں تازہ ہوتی رہیں، کیونکہ ہر سال نئے بچے اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، ایک عمر کو پہنچنے والے ہوں گے. اور صرف اسی شعبے میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں، عموماً جو ہمیں موٹے موٹے شعبے جن میں ضرورت پڑتی ہے فوراً واقفین زندگی کی، وہ ہیں مبلغین، پھر ڈاکٹر ہیں، پھر ٹیچر ہیں، پھر اب کمپیوٹر سائنس کے ماہرین کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، پھر وکیل ہیں، پھر انجینئر ہیں، زبانوں کے ماہرین کا پہلے میں کہہ دیا ہے، پھر ان کے آگے مختلف شعبہ جات بن جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کچھ اور شعبے ہیں، تو جو تو مبلغ بن رہے ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جامعہ میں جانا ہے اور جامعہ میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے فکر نہیں ہوتی، پتہ لگ جائے گا. لیکن جو دوسرے شعبوں میں یا پیشوں میں جا رہے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کا پتہ ہی نہیں لگتا. دوروں کے دوران مختلف جگہوں میں نے پوچھا ہے، تو ابھی تک یا تو بچوں نے ذہن ہی نہیں بنایا ہوا 16-17 سال کی عمر کو پہنچ کے بھی، یا پھر کسی ایسے شعبے کا نام لیتے ہیں جس کی فوری طور پر جماعت کو شاید ضرورت بھی نہیں ہے. مثلا کوئی کہتا ہے ہمیں پائلٹ بننا ہے، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کھیلوں سے دلچسپی ہے، کرکٹر بننا ہے یا فٹ بال کا پلیئر بننا ہے. تو یہ تو پیشے واقفین نو کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میرے خیال میں بچوں کی صحیح طرح کاؤنسلنگ ہی نہیں ہو رہی، ان کی رہنمائی نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا مستقبل کیا ہے. تو ماں باپ بھی صرف وقف کر کے صرف بیٹھ نہ جائیں، بلکہ بچوں کو مستقل سمجھاتے رہیں. یہی میں کہتا رہا ہوں مختلف جگہوں میں ماں باپ کو، کہ اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیں کہ تم وقف نو ہو، ہم نے تمہیں وقف کیا ہے، تم نے جماعت کی خدمت کرنی ہے اور جماعت کا ایک مفید حصہ بننا ہے. اس لیے کوئی ایسا پیشہ اختیار کرو جس سے تم جماعت کا مفید وجود بن سکو. پھر ایسے بچے بھی ملے ہیں کہ بڑی عمر کے ہونے کے باوجود یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ وقف نو ہیں، اور وقف نو ہوتی کیا چیز ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ وقف نو میں ہیں، پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے وقف کیا ہے لیکن ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایسی فرشتیں تیار ہوں گی، سامنے آ رہی ہوں گی، ہر ملک میں جب تیار ہو رہی ہوں گی، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کتنے بیچ میں سے ایسے ہیں جو بڑے ہو کر جھڑ رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں اور کس ملک میں ایسے ہیں جہاں سے ہمیں مبلغ ملیں گے، اور کتنے ایسے ہیں جن میں سے ہمیں ڈاکٹر ملیں گے، کتنے انجینئر ملیں گے یا ٹیچر ملیں گے وغیرہ. پھر جو ڈاکٹر بنتے ہیں ان کی اس شعبے میں بھی، ڈاکٹری کے شعبے میں بھی مختلف دلچسپیاں ہر ایک کی ہوتی ہیں، تو اس دلچسپی کے مطابق بھی ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی ملکوں کو مرکز سے پوچھنا ہوگا تاکہ ضرورت کے مطابق ان کو بتایا جائے کہ کس کس. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی ایک شعبے میں نہیں صرف دلچسپی ہوتی، 2-3 شعبوں میں ہوتی ہے، تو ضرورت کے مطابق رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ فلاں شعبے میں جانا ہے. تو اب تو اس عمر کو دوسری تیسری کھیپ پہنچ چکی ہے، شاید چوتھی بھی پہنچ رہی ہو، جو جہاں اپنے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اس لیے فرشتے ہر سال باقاعدہ اس کے مطابق نئے سرے سے بنتے رہنا چاہیے، نئے جو شامل ہونے والے ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، جو جھڑنے والے ہیں وہ علیحدہ کیے جانے چاہیے. اس لحاظ سے شعبہ وقف نو کو اب کام کرنا ہوگا. پھر جو پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ ان میں درمیانے درجے کے کتنے ہیں، اور کیا کیا پیشے یہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کو کیا کام دیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، اس کام کو اب بڑے وسیع پیمانے پر دنیا میں ہر جگہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اس شعبے کو، واقفین نو کے شعبے کو میں کہوں گا کہ یہ فہرستیں کم از کم ایسے بچے جو 15 سال سے اوپر کے ہیں ان کی تیار کر لیں، اور 3-4 مہینے میں اس نہج سے تیار ہونی چاہیے، اس طرح سے تیار ہونی چاہیے فہرست. کیونکہ میرے خیال میں جو میں نے جائزہ لیا ہے، جو رپورٹ کے حقائق اور اصل حقائق ہیں، زمینی حقائق جیسے کہتے ہیں، وہ ذرا مختلف ہیں. اس لیے حقیقت پسندی کی طرف آنا ہوگا ہمیں. پھر کچھ شعبے جات تو میں نے گنوا دیے ہیں، تو یہی نہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی شعبہ تیار نہیں کیا جا سکتا یا ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعض ایسے بچے ہوتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں, ریسرچ کے میدان میں نکلتے ہیں جس میں سائنس کے مضامین بھی آتے ہیں, تاریخ کے مضامین بھی ہیں یا اور مختلف ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی, ایسے بچوں کو بھی ہمیں گائیڈ کرنا ہوگا. تو وہی بات ہے جو میں نے کہا کہ ہر ملک میں کونسلنگ یا رہنمائی وغیرہ کے شعبے کو فعال کرنا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے, تو اس کمال کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل بھی ہوں گے. اور بہرحال بچوں کی رہنمائی ضروری ہے. چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شوق کی وجہ سے اپنے راستے کا تعین کر لیتے ہیں, عموماً بہت بڑی اکثریت ہے جس کو بہرحال گائیڈ کرنا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا گہرائی میں جا کر یہ سارا جائزہ لینا ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں. وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدزن اور گمراہ کر دیتی ہے, اور وہ یہ قرار دیے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں. چونکہ خود فلسفے کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں. ان کی روح فلسفے سے کانپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے. تو ہم نے واقفین نو بچوں کو یہ پڑھا کے نئے نئے علوم سکھا کے پھر دنیا کے مون دلائل سے بند کرنے ہیں, اور ان اس تعلیم کی کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اصل قرآن کا علم اور معرفت پا کے دی ہے. اللہ کرے کہ واقفین نو کی یہ فوج, جدید فوج, علوم جدید سے لیس فوج جلد تیار ہو جائے. پھر واقفین نو بچوں کی تربیت کے لیے خصوصاً, اور تمام احمدی بچوں کی تربیت کے لیے بھی عموماً, ہماری خواتین کو بھی اپنے علم میں اضافے کی ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے کو بھی وقت دینے کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اجلاسوں میں, اجتماعوں میں, جلسوں میں آ کر پھر وہاں کچھ جو سیکھا جاتا ہے وہیں چھوڑ کر چلے نہ جایا کریں. یہ تو انتہائی بالکل جہالت کی بات ہوگی کہ جو کچھ سیکھا ہے وہیں چھوڑ جایا جائے. تو عورتیں اس طرح بہت توجہ دیں, اور اپنے بچوں کی طرف بھی خاص طور پر بہت توجہ دیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن واقفین نو یا عمومی طور پر بچوں کی مائیں بچوں کی طرف توجہ دیتی ہیں اور خود بھی کچھ دینی علم رکھتی ہیں, ان کے بچوں کے جواب اور دلچسپی وقف نو کے بارے میں بھی بالکل مختلف انداز میں ہوتے ہیں. اس لیے مائیں اپنے علم کو بھی بڑھائیں اور پھر اس علم سے اپنے بچوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ باپوں کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں یا فارغ ہو گئے ہیں باپ بالکل اس سے. یہ خامدوں کی اور مردوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایک تو وہ اپنے امنی نمونہ سے تقویٰ کا ماحول اور علم کا ماحول پیدا کریں, پھر عورتوں کو دینی علم, دینی تعلیم اور بچوں کی دینی تعلیم کی طرف خود بھی توجہ دیں. کیونکہ اگر مردوں کا اپنا ماحول نہیں ہے, گھروں میں وہ پاکیزہ ماحول نہیں ہے, تقویٰ پر چلنے کا ماحول نہیں ہے, تو اس کا اثر بہرحال عورتوں پہ بھی ہوگا اور بچوں پہ بھی ہوگا. اگر مرد چاہیں پھر عورتوں میں, چاہے وہ بڑی عمر کی بھی ہو جائیں, تعلیم کی طرف شوق پیدا کر سکتی ہیں, کچھ نہ کچھ رغبت دلا سکتے ہیں. کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں. اس لیے جماعت کے ہر طبقے کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے, مرد بھی عورتیں بھی. کیونکہ مردوں کی دلچسپی سے ہی پھر عورتوں میں کی دلچسپی بڑھے گی، اور عورتوں کی اگر دلچسپی ہوگی تعلیم کے بارے میں، ہر قسم کی تعلیم کے بارے میں، تو پھر بچوں میں بھی دلچسپی بڑھے گی، ان کو بھی احساس پیدا ہوگا کہ ہم کچھ مختلف ہیں دوسری لوگوں سے، ہمارے کچھ مقاصد ہیں جو اعلیٰ مقاصد ہیں. اور اگر یہ سب کچھ پیدا ہوگا تو تبھی ہم دنیا کی اصلاح کرنے کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی اصلاح کیا کرنی ہے؟ ہماری اپنی اولادیں بھی ہماری دینی تعلیم سے عاری ہوتی چلی جائیں گی اگر ہم خود توجہ نہیں کریں گے. تو کیونکہ تجربے میں یہ بات آ چکی ہے، پہلے کئی ایسے احمدی خاندان جو جن کی آگے نسلیں احمدیت سے ہٹ گئیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کی عورتیں دینی تعلیم سے بالکل لا علم تھی، اور جب مرد فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ وہ خاندان یا ان کی اولادیں پرے ہٹتے چلے گئے، اس لیے کہ عورتوں کو کچھ علم ہی نہیں تھا دین کا. تو اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اکٹھے ہو کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی اگلی نسل کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کا علم پیدا کرنے اور اگلی نسلوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.